السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. سيد الفقهاء امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں حمیدی نے بیان کیا، اور حمیدی عبداللہ ابن الزبیر فرماتے ہیں ہمیں سفیان نے بیان کیا، اور سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں ہمیں اعمش سلیمان بن مہران نے بیان کیا مسلم سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسروق کے ساتھ تھے یسار بن نمیر کے گھر میں، جن کے گھر میں ہم نے تماثیل دیکھی، تو فرمانے لگے میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک بات دنیا سے تعلق رکھتی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے مشاغل اختیار کرتے ہیں جن کے نتائج قیامت کے دن انہیں بھگتنے پڑیں گے، تو تصویریں بنانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تصویر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، قسم متفق علی تحریمی، تصویر کی ایک قسم وہ ہے جس کی حرمت پر اتفاق ہے، اور وہ تصویر ہے ان یصور ما فیہ روح علی وجہ تمثال من خشب او حجر او طین او جبس او ما اشبہ ذلک، ایسی تصویر جو ذی روح کی تصویر ہو، یعنی جس کو اللہ عز و جلال نے روح عطا کی ہے، وہ تصویر تمثال ہو، وہ لکڑی سے بنائی گئی ہو، وہ پتھر سے بنائی گئی ہو، یا وہ مٹی سے، یا کسی اور چیز سے بنائی جائے، حیوان کی بنا لیں، انسان کی بنا لیں، یا شیر کی بنا لیں، یا کسی بندر یا کسی خرگوش کی بنا لیں، تو ذی روح کی تصویر اتفاقاً حرام ہے، اور اس کے بنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ملعون قرار دیے گئے ہیں، اور قیامت کے دن بھی انہیں عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو تم نے یہ بنایا ہے اس میں روح بھی ڈالو. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا. تصویر کی دوسری قسم ہے ایسی تصویر جو ذی روح کی نہیں، جس میں کوئی روح نہ ہو. درخت ہیں، سورج اور چاند ہیں، ستارے اور نہریں اور پہاڑ ہیں، اور اس طرح کی دیگر اشیاء. تو اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس کی جو روایت آپ نے ابھی سنی کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، وہاں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس نے جو بات مزید کی ہے وہ یہ ہے، ان کنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، اگر آپ تصویر بنانا ہی چاہتے ہیں تو ایسی چیز کی تصویر بناؤ جس میں روح نہ ہو، یا درختوں کی تصویریں بناؤ. علماء امت میں سے کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو اس بات کا بھی فرق کرتے ہیں کہ وہ چیز جو نباتات ہیں جن کی نمو اور نشو و نما ہوتی ہے ان کی تصویر بھی نہیں بنانی چاہیے، جیسا کہ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ جو 102 کو فوت ہوئے ہیں، جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں اور مشہور تابعین میں سے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کل ما ینمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له، کہ ہر وہ چیز جس کی نمو اور نشو و نما ہوتی ہے اگر جس میں روح نہیں لیکن پھر بھی اس کی تصویر بنانا جائز نہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرًا أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً، انہیں چاہیے کہ کوئی دانہ بنا کے دکھائیں، انہیں چاہیے کہ کوئی دانہ تخلیق کر کے دکھائیں، کوئی جو کا دانہ یا مکی کا دانہ وہ تخلیق کر کے دکھائیں. لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے وہ چیز جس کی روح نہیں ہے اس کی تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں، خواہ اس کی نشو و نما ہوتی ہو جیسا کہ نباتات ہیں، اور اس کی نشو و نما نہ ہوتی ہو جیسا کہ سورج اور چاند ہے اور سمندر اور نہریں ہیں اور اس طرح کی دیگر اشیاء. تصویر کی تیسری قسم تصویر ما فیہ روح لیکن بالتلوین والرسم، ایسی تصویر جس میں روح تو ہے، ایسی چیز کی تصویر جس چیز کی روح تو ہے لیکن وہاں لائنوں کے ساتھ اس کی تصویر بنائی جاتی ہے یا کلرز کے ساتھ اس کی تصویر بنائی جاتی ہے. علماء نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور دو قسم کے اقوال علماء کے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ جَائِز، کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لائن کھینچ کے لائنوں کو آپس میں ملا کے تصویر بنانا ہے یا کلر کے ساتھ تصویر واضح کی جاتی ہے یہ جائز ہے، اور استدلال ان کا یہ ہے صحیح بخاری کی روایت زید بن خالد کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اظن قال الا رقما فی ثوب، کہ تصویر کو جائز تو نہیں قرار دیا گیا لیکن اگر رقما فی ثوب، کپڑے میں اگر لائنیں ایسی بن رہی ہیں تو یہ جائز ہوگا. فاستثنى الرقم لان الرقم لا يماثل لِأَنَّ الرَّقْمَ لَا يُمَاثِلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ، اب یہ جو استثناء اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ کپڑے کے اندر رقم ہے، لائنیں ہیں، تو وہ اللہ عز و جلال کی تخلیق کے مشابہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جلال نے جو چیز بنائی ہے تو وہ تو جسم ہے، ملموس ہے، اور یہ صرف لائنیں ہیں. تو گویا اس طرح کی لائنیں خواہ ہاتھ سے بنائی جائیں وہ جائز ہیں، اگرچہ علماء میں سے کچھ علماء کے یہ موقف ہیں، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ایسی تصویر جو تمثال بنائی جاتی ہے خواہ لائنوں کے ذریعے بنائی جائے، جب مصور تصویر بناتا ہے جس میں روح ہے ایسی چیز کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس وقت بھی لوگ پتھروں کو گھڑ کے ہی بنایا کرتے تھے، تو کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر اللہ عز و جلال نے روح ڈالی ہے اس کی تصویر جائز نہیں ہوگی۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو وہ چیزیں نہیں تھیں، یہ اللہ کے حکم، اللہ نے دی عقل، اس کا کوئی صحیح استعمال کرتا ہے کوئی غلط استعمال کرتا ہے۔ ہمارے اس وقت زمانے میں جو فوٹوگرافی ہے، کیا یہ بھی اس نہی میں شامل ہے یا نہیں؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں، اگر نصوص کو بغور پڑھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور دلیل کیا ہے؟ یہ ایک روشنی ہے جو کسی بھی جسم کے اوپر ڈالی جاتی ہے اور وہ اس کی تصویر بن جاتی ہے۔ نہ تو تصویر بنانے والا اس میں بہت ساری محنت کرتا ہے، نہ اس کی باقاعدہ وہ آنکھیں بناتا ہے، نہ باقاعدہ اس کا کوئی سر بناتا ہے، نہ اس کے کوئی کان اور ناک اس کا کوئی ڈیزائن کرتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی محنت مصور کی اس میں شامل نہیں ہے۔ مجرد ایک عمل ہے کہ اس نے ایک ہی منٹ میں اور ایک ہی لمحے میں اس نے بٹن دبایا اور اس کے ساتھ جو سامنے چیز کھڑی ہے اسی کو ہی اس نے کاپی کر لیا۔ یہ سیم اسی طرح ہے کہ ایک انسان کتاب لیتا ہے اور کتاب کو فوٹو کاپی مشین پہ رکھتا ہے تو وہی پیپر آ جاتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ہاتھ سے کتاب لکھی ہوئی ہے، حالانکہ پہلی کتاب تو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، وہ اس کی کاپی ہوتی ہے اور وہ اس کی تصویر ہوتی ہے، اس کی نقل ہوتی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہی قول راجح ہے، اور موجودہ دور کے علماء نے اس بات میں بھی اختلاف کیا ہے کہ آیا اس طرح کی تصویر جو لمحات میں ہی ایک عکس آ جاتا ہے، کیا وہ بھی شریعت میں منع ہے؟ کیا وہ بنانے والا بھی لعنت کا مستحق ہوگا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انسان چونکہ کسی قسم کی تصویر بنانے میں کوئی محنت نہیں کرتا اور نہ اسے مصور کہہ سکتے ہیں، اس لیے یہ لعنت کا مستحق نہیں بنے گا۔ اور ویسے بھی یہ جو تصویر اس نے بنائی ہے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ یا اس سے زیادہ، اگر 1 سیکنڈ میں بنانے کے بعد 1 سیکنڈ میں اس کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ جو تصویریں بنائی جاتی اس میں نہ جانے کتنا وقت لگتا، اور پھر اس کو توڑنے کے لیے بھی کیا کیا صورتیں بنتی، تو وہ تو سمجھ آتی کہ توڑتے وقت ان کے دل کو کیا کچھ ہوتا، یا 1 سیکنڈ میں بنا کے 1 سیکنڈ میں اس کو ختم کر دیا جاتا، اس کا کوئی بھی احترام نہیں ہوتا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں، لو كتب رسالة الى اخي ثم جاء هذا المكتوب الي وادخلها في آلة التصوير وخرجت صورة الرسالة فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات والحروف؟ اگر ایک شخص نے خط لکھا ہے کسی کو اور اس خط کو ہی وہ کیمرے کے سامنے کرتا ہے اور وہی ایک نئی تصویر بن کے آ جاتی ہے، تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس نے خط لکھا ہے؟ یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا یہ اس خط کی کاپی ہے یا اس کی نقل ہے یا اس کی تصویر بنائی گئی ہے۔ تصویر چونکہ عربی کا لفظ ہے، یہ اسی کی کاپی بنائی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ عز و جلال نے انسانوں کو بنایا ہے، اسی کو کوئی اندھا سامنے کھڑا ہے، کوئی جانور سامنے کھڑا ہے، کوئی اللہ عز و جلال کا بنایا ہوا، ہر انسان ہی خوبصورت ہے، کسی میں کوئی نقص ہے یا کوئی کامل ہے، اسی کی کاپی کی جاتی ہے، نہ کہ اس کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ کوئی اندھیرے میں کھڑا ہے، کوئی روشنی میں کھڑا ہے، اگر یہ ساری بات کی سمجھ آ جائے تو شیخ محمد بن صالح العثیمین آخر میں فرماتے ہیں, من اراد ان یضاحی خلق اللہ, جو اللہ عز وجل کی نقالی کرنا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے جو تصویر بنانے میں اسی طرح سوچ پیدا کرے, اب میں نے آنکھ یہاں سے یوں کرنی ہے, باقاعدہ اس کی تخطیط کرتا ہے اور مشابہت اللہ عز وجل کی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہی ملعون انسان ہے. رہا اس طرح پکچر لے لینا تو یہ اس میں شامل نہیں ہوگا. اگرچہ کچھ علماء نے اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ اس وقت ہاتھوں سے لوگ کرتے تھے, اب اللہ عز و جلال نے عقل و دانش دے دی ہے تو کیمرہ بھی تو ہاتھ سے ہی ایکٹیو کیا جاتا ہے, یہ کیمرہ بھی تو ہاتھوں سے ہی بنایا گیا. تو یہ مختلف قسم کے اقوال اس وقت موجود ہیں, لیکن دلائل کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ہمیں کیا ملتا ہے جو ہم اس حدیث کی شرح میں سمجھتے ہیں. حدیث کے مفہوم میں جو خلاصہ یہ ہے کہ جو ہاتھ سے انسان تصویر بناتا ہے, خواہ وہ کلرز کے ساتھ بنائے یا باقاعدہ اس کے لیے تخطیط کر کے بنائے, تو یہ راجح قول کے مطابق ایسی تصویر جائز نہیں ہوگی. رہا جو کیمرے کے ساتھ چند لمحات میں تصویر بنتی ہے فوٹوگرافک, اور چند ہی لمحات میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوگی, جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے ریاض الصالحین کی شرح میں اس بات کو بیان کیا. اس حدیث کے اندر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں کا ہی انجام بیان کیا ہے, تو مناسب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے تصویر کسے کہتے ہیں, اور انجام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ کیا ہیں, تاکہ ان کی فہم انسان کو حاصل ہو تب وہ حقائق تک پہنچ سکے. تصویر کسی بھی شکل, حلیے اور خیالی تصور کو کہتے ہیں, اور تصاویر یہ تصویر کی جمع ہے, اور صور بھی جمع استعمال ہوئی ہے, اور صور اور صورن بھی اس کی جمع آتی ہے. تصویر چہرے کو بھی کہتے ہیں, اور الصورہ کا لفظ جہاں بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ چہرے پر بھی استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں التصویرہ یہ مجسمے کو بھی کہتے ہیں, یہ بت کو بھی کہتے ہیں, اور اسی لیے اسٹیچو کا لفظ اس پہ استعمال کیا جاتا ہے. صورہ تصویر کھینچنا اور شکل بنانا, تصور الشیء کسی چیز کی شکل کو خیال میں لانا, اور تصور له الشیء چیز کی شکل کا سامنے آ جانا. صور لی میرے خیال میں یہ بات آئی, اس لیے الصورہ سر کی کھجلی اور جھکاؤ کو کہتے ہیں. انسان جب تخیلات کی کوئی شکل بنانا چاہتا ہے تو وہاں ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. رجل صیر شیر, اچھی ہیئت اور شکل والے آدمی کو کہا جاتا ہے, اور عربی زبان میں المصور تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں. تصویر کے متعلق جیسا کہ حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ نے تین باتیں سنی, تصویر کی بنیادی طور پہ چار قسمیں ہیں, ہم ان چاروں اقسام کا بھی تذکرہ کریں گے اور اس کے حکم کا بھی تذکرہ کریں گے. تصویر کی پہلی قسم ہے ایسی چیز کی تصویر جو جاندار ہے, جس کو ذی روح کہتے ہیں, اور وہ تصویر مکمل ہے اور ہو بہو ہے. تین باتیں, جاندار چیز کی تصویر ہے اور ہو بہو ہے اور کمپلیٹ ہے, کوئی اس میں نقص نہیں, تو ایسی تصویر یہ حرام ہے. وہ انسانوں کی ہوں, وہ حیوانات کی ہوں, یا لوگوں نے اپنے اعتبار سے فرشتوں اور جنات کی بھی تصویریں بنا رکھی ہیں، اسی طرح گھوڑے کی تصویر ہے، یا اللہ عزوجلال کے مخلوق جو جاندار ہے جیسے کتا اور بلی اور شیر اور بندر کی تصویر ہے، تو ایسی تصویروں کو ناجائز کہا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تصویروں سے منع فرمایا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نہا عن الصورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت سے تصویر بنانے سے منع فرمایا. صحیح الجامع 6895 اور سلسلہ صحیحہ 425. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نہا عن النوح والتصاویر وجلود السباع والتبرج والغنا والذهب والخز والحرير. صحیح الجامع 6914. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا اور تصویروں سے منع فرمایا، اور اس طرح درندوں کی کھال کو استعمال کرنے سے، پہننے سے منع فرمایا، اسی طرح بے پردگی سے منع کیا، غنا موسیقی سے منع کیا، اور مردوں کے لیے سونے اور ریشم سے منع کیا، خواب و ریشم موٹا ہو یا باریک ہو. ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 5962، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغی ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصورة. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت لینے اور کتے کو بیچ کر اس کی قیمت لینے اور اللہ عز و جلال کی نافرمانی بغاوت جو ہے اس کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنانا، اس سے منع فرمایا. اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس طرح پلکنگ کرنے والیاں اور کروانے والیاں اور تصویر بنانے والے پر لعنت کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تین فرامین سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار تصویروں سے منع کر دیا. ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی اضافہ کیا کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں جو ایسا کرتے ہیں. صحیح الجامع 4333، صحیح مسلم 5509، ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا حبه او ليخلقوا ذره او لیخلقو شعیر. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک تخلیق بنائے، وہ بھی تخلیق کرے، کوئی چیز بنائے. اگر اس کو ایسا ہی شوق ہے تو وہ کوئی دانہ بنا کے دکھائے، وہ جو کا ہو یا وہ مکھی کا ہو یا وہ گندم کا دانہ ہو، اس طرح کو پیدا تو کر کے دکھائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ من اظلم، اس سے بڑا ظالم کون. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تصویر والے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. صحیح الجامع 1593. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، صحیح الجامع 1963، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل او صورا، جس گھر میں مجسمے بنے ہوتے ہیں یا تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 5478 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4349، قال لی جبریل، مجھے جبریل نے کہا، انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، ہم ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویریں ہوں. جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، صحیح مسلم 5486، صحیح الجامع 7260، لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل، فيه تماثيل او تصاویر. اللہ عزوجلال کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں مجسمے ہوں اور جہاں تصویریں ہوں. احادیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تماثیل. تماثیل یہ تمثال کی جمع ہے جو مثل سے ہے، جس کا اطلاق شبیہ پر بھی ہوتا ہے اور پیکر پر بھی ہوتا ہے، سٹیچوز مجسموں پر بھی ہوتا ہے، ہو بہو کے معنی، مانند، مثل بے مثل، اور اسی طرح کاربنگ کی گئی تصویر پر بھی ہوتا ہے، خواہ وہ کاغذ پر ہو یا پتھر یا میٹلز پر ہو، وہ پورٹریٹ حقیقی ہو یا کہیں فرضی ہو، امیجری انسان بنا لے، تو یہ ساری چیزیں تماثیل میں ہی آتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة الا رقما في ثوب، صحیح مسلم 5484، صحیح الجامع 7261. فرشتہ رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو، ہاں اگر کسی کپڑے میں کوئی لائن ہو، کوئی رقم ہو، تو ایسی چیز ٹھیک ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ فیہ کلب ولا صورہ، اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، صحیح بخاری 7262 اور صحیح مسلم 5481. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم 5487، صحیح الجامع 7926، كان لنا ستر فيه تمثال الطائر، ہمارے گھر میں ایک پردہ تھا جس پہ پرندے کی شبی بنی ہوئی تھی. وكان الداخل اذا دخل استقبله، جب بھی گھر میں کوئی داخل ہوتا تو سب سے پہلے یہی پردہ نظر آتا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. عائشہ، اس کو تبدیل کر دو کیونکہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے دنیا کا خیال آتا ہے. وكانت لنا قطيفة كنا نقول عملها حرير فكنا نلبسها، فکننا نقول علمها حریر فکننا نلبسها، ہمارے پاس ایک ایسا کپڑا بھی تھا جس میں نشانات جو ہیں وہ ریشم کے بنے ہوئے تھے، تو سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم انہیں پہنا کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پرندے کی شبی والے کپڑے کو چینج کرنے کا حکم دے دیا. اور دوسری روایت کے تو الفاظ یہ ہیں جو صحیح بخاری کی ہیں 6109، صحیح مسلم 5497، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا متسترہ بقرام فیہ صورہ، تو میں نے ایسا پردہ لٹکایا ہوا تھا جس میں تصویر تھی. فتلون وجهه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا. ثم تناول الستر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو لیا جس میں پرندوں کی تصویریں بنی تھی، تو آپ نے اسے پھاڑ دیا. ثم قال ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يشبهون بخلق الله، پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب اس کو ہوگا جو اللہ عزوجلال کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے 5955, صحیح مسلم 5489. قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر وقد سترت على بابی درنوکا فیہ الخیل ذوات الاجنحة فامرنی فنزعته. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو میں نے دروازے پہ ایسا کپڑا لٹکایا ہوا تھا جس میں گھوڑوں کی تصویریں تھیں جن کے پر بنے ہوئے تھے, تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور میں نے اس کو اتار دیا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں, یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے 5954, صحیح مسلم 5494, کہ آپ کا چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا. وقال یا عائشہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, فجعلنا منہ وسادہ او وسادتین, میں نے اسی کپڑے کو چیرا اور اس کا ایک یا دو تکیے بنا دیے, کشن بنا دیے, جس کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, ان اللہ تعالی لم یأمرنا فیما رزقنا ان نکس الحجارة واللبن والطین, صحیح الجامع 1804. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ اللہ نے اگر ہمیں رزق دیا ہے تو پتھر کی دیوار بنی ہے تو اس کے اوپر ہم کپڑے چڑھا دیں, اسی طرح اینٹ ہے اور مٹی ہے اس کے اوپر کپڑا چڑھائیں, اس سے منع فرما دیا. بلکہ انہ لیس لنبی ان یدخل بیتا مزوقا, نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسے گھر میں داخل ہو جو بیت مزوق ہے. لیس لی ان ادخل بیتا مزوقا, ایسے گھر جس کی دیواروں کو اس طرح کپڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہو, تو ایسے مزوق جس میں نقش و نگار بنائے گئے ہیں, تو ایسے گھر میں میں داخل نہیں ہوں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح الجامع 5427. اور شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو مزید پختہ کیا کہ جب میں اس طرح کی تصویر دیکھتا ہوں تو دنیا کی یاد آتی ہے, تو میں دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بھی رہنمائی دی جو کہ پانچویں رہنمائی بنتی ہے, کہ تصویر کشی یہ غیر مسلم لوگوں کی نقالی ہے جو کہ شرار الخلق لوگ ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 2010. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے بیان کیا کہ کلیساؤں میں کس طرح انہوں نے کنیسے کے اندر کس طرح تصویریں بنائی ہوئی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا, ان اولئک اذا کان الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصوره, یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے نیک انسان کوئی فوت ہو جاتا اور اس کی وفات کے بعد اس کی قبر پہ مسجد بناتے اور یہ تصویریں بناتے. اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامه, قیامت کے دن یہ سب سے بدترین خلائق ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے 434. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حبشہ کے جگہ کے متعلق بیان کیا کہ وہاں ایک کنیسہ تھا, یقال لہا ماریا, جس کا نام ماریا تھا, اور پھر فذکرت له ما رأت فیہا من الصور, اور کہا کہ وہاں اس طرح انہوں نے تصویریں بنا رکھی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ ان میں سے جو نیک لوگ فوت ہو جاتا تو نیک لوگ فوت ہونے کی وجہ سے جب اس کی قبر بناتے تو قبر پہ مسجد بھی بنا دی جاتی اور پھر تصویریں بناتے. یہ ان لوگوں کا رویہ ہے. اولئک شرار الخلق عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک بدترین خلائق. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے کہا تھا, صحیح بخاری کی روایت 434, انا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. ہم آپ کے کنیسوں میں داخل نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہاں تماثیل مجسمے بنے ہوئے ہیں جس میں تصویریں بنائی گئی. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. اس لیے عبداللہ ابن عباس ایسی جگہ جہاں مجسمے ہوتے وہاں نماز نہ پڑھتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی وعید کا مستحق بھی ٹھہرایا ہے اس انسان کو جو ایسا کام کرتا ہے. صحیح الجامع کی روایت 4292 اور سلسلہ صحیحہ کی بھی روایت ہے 996 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے. اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فامرنی فاتیته بماء فی دلو. تو مجھے حکم دیا کہ ڈول میں پانی لے کر آؤ. میں پانی لے کے آیا. فجعل يبل الثوب فجعل يمحوها ويضرب به على الصور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے فتح مکہ ہوا تو پانی ڈول میں منگوا کے کپڑے کے ساتھ بھگو کے ان تصویروں کو مٹاتے تھے جو وہاں بنائی ہوئی تھی ان مشرکین مکہ نے, اور ان تصویروں کو توڑتے تھے اور کہتے تھے قاتل اللہ قوما یصورون ما لا یخلقون. اللہ تعالی ان کا برا ہو, یہ تصویریں بناتے ہیں جو پیدا نہیں کر سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں رہنمائی یہ دیے کہ سخت ترین عذاب ہوگا ان لوگوں کو. ان اللہ یعذب المصورین بما صوروا. صحیح الجامع 1899. اللہ تعالی عذاب دیں گے تصویریں بنانے والوں کو جو انہوں نے تصویریں بنائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 5951 اور صحیح مسلم کی 5501, انها اشترت نمرقه فيها تصاوير. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا خریدا جس میں تصویریں تھیں. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. آپ جب گھر میں تشریف لائے اور آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے, داخل ہی نہیں ہوئے. فعرفت في وجه الكراهة. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ کی ناپسندیدگی کو پہچان لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اتوب الى الله و الى رسولی, میں اللہ عزوجل جلال سے بھی معافی مانگتی ہوں اور آپ سے بھی معذرت کرتی ہوں. ماذا اذنبت, میں نے کیا غلطی کی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقلت اشتريت لك لتقعد عليها وتتوسدها. یہ کیا چیز ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر سیدہ عائشہ نے فرمایا میں نے تو آپ کے لیے خریدا ہے کہ آپ اس کو تکیہ بنائیں گے اور آپ اس پہ بیٹھیں گے. فقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم احيوا ما خلقتم. ان لوگوں کو جو اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم ان میں روح بھی ڈالو جن کو تم نے اس طرح تصویر جن کی بنائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے 5506 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4554. جاء رجل فقال انی رجل اصور هذه الصورة فافتنی فيها. ایک آدمی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تصویر بناتا ہوں, یہ آپ مجھے اس کے بارے میں فتویٰ دیجیے. فقال له ادن منی. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میرے قریب آؤ. فدنا منہ, وہ قریب ہو گیا. ثم قال ادن منی فدنا منہ, دوسری مرتبہ پھر کہا وہ مزید قریب ہو گیا. حتى وضع يده على رأسي. تو عبداللہ ابن عباس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور فرمانے لگے انبئك بما سمعت من رسول اللہ, میں تمہیں وہ چیز بیان کرنے لگا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, کل مصور فی النار یجعل له بکل صورة صورها نفس فتعذبه فی جہنم. تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا اور ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جو جہنم میں اسے عذاب دے گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من صنع الصور يعذب يوم القيامه فيقال احيوا ما خلقتم. صحیح الجامع 1330. جو تصویریں بناتا ہے قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میں اب جان بھی ڈالو. صحیح بخاری 209. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے 5507, صحیح الجامع 6370. من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ. جو تصویر بناتا ہے قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ اس میں جان ڈالنا چاہے گا لیکن ڈال نہیں سکے گا. اللہ فرمائیں گے اس میں روح ڈالو لیکن کیسے ڈال سکے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح یہ رہنمائیاں دی ہیں کہ ان کو عذاب ہوگا, یہ لعنت کے مستحق ہیں, آپ نے منع کیا, اس کی علت کیا ہے, سبب کیا ہے ان احادیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے صحابہ کو ایسی جاندار تصویر سے, ہو بہو تصویر سے, مکمل تصویر سے منع کر دیا. اس کی ایک علت تو یہ ہے کہ ان تماثیل اور مجسموں سے شرک کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں اور ان تماثیل اور مجسموں اور تصویروں سے تقدس کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کی عظمت کو الاپنے لگ جاتے ہیں. قوم نوح کا شرک کیوں سامنے آیا؟ شیطان نے ان کو یہی تو بات کہی کہ یہ نیک لوگ تھے اور نیک لوگوں کے تو مجسمے بنا کے اپنی مجالس میں رکھو. انہوں نے پہلے مجسمے بنائے, جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو بعد والوں کو کہا کہ تمہارے بڑے تو سجدہ بھی کرتے تھے. تو شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے اور کسی بھی ایسی چیز کا تقدس اور عظمت جو اللہ عز و جلال کے علاوہ چیزیں ہیں, ایسی چیزوں کے تقدس کو ختم کیا گیا ہے کہ لوگوں کا تعلق پھر ان چیزوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, وہ رب رسول اور دین کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جیسا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں کس طرح شرک آیا, 1000 سال تک دنیا کے اندر کوئی شرک نہیں تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک آیا اور وہ انہی تصویروں اور مجسموں کی وجہ سے آیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے 3469, صحیح بخاری کی روایت ہے 4623. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رأیت جہنم یحطم بعضها بعضا, جہنم کو میں نے دیکھا وہ ایک دوسرے کو کھائی جا رہی تھی, اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا تھا. رأیت عمرو بن عامر الخزاعی, رأیت عمرو بن عامر الخزاعی یجر قصبه فی النار وكان اول من سيب السوائب وبحر البحيره. میں نے عمر بن عامر خزائی کو بھی دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیوں کو جہنم میں گسیٹ رہا تھا اور کھینچ رہا تھا, اور یہ وہ تھا جس نے سب سے پہلے سیب السوائب, جانوروں کو کہا کہ بس یہ بتوں کے لیے خاص ہیں, یہ اور کسی کے کام نہیں آئیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے عمر بن عامر الخزائی کے بارے میں, یہ کون تھا؟ عمر بن عامر الخزائی ایک مالدار انسان تھا, خوبصورت اور سردار ٹائپ ایک انسان تھا. شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے گیا اور بیمار ہو گیا. جب صحت یاب ہوا تو لوگوں نے اسے یہ چکمہ دیا کہ اصل میں بتوں کی وجہ سے آپ کو صحت ملی ہے. چنانچہ وہ چلتے چلتے اس نے کچھ خوبصورت مجسمے لوگوں نے اس کو تھما دیے اور وہ ان مجسمے کو لے کر آیا اور کعبے میں لا کر رکھ دیا. چونکہ یہ سردار تھا, سخی آدمی تھا, لوگوں نے اس کے نظریے کو قبول کر لیا. آخر آہستہ آہستہ پورے مکے میں ذات پرستی, انسان پرستی اور بت پرستی عام ہونے لگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نے اسے جہنم میں دیکھا کہ اس کی انتڑیاں باہر تھی اور ان کو کھینچ رہا تھا, گھسیٹ رہا تھا. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, سنن ابی داود کی روایت ہے 4156, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء ان یأتی الکعبہ فیمحو کل صورة فیها فلم يدخلها النبی حتى محیت کل صورة فیها. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب فتح دی, فتح مکہ ہوا, آپ بطحا جگہ پہ تھے, آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ جائیں اور جتنی تصویریں ہیں وہ ختم کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے, حتی محیت کل صورت فیہا, جب تک ساری تصویروں کو ختم نہیں کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا, لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو بھی میلہ گانا بنا لینا. ہر شخص دنیا سے جاتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے مجھے کوئی یاد کرے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ساری چیزوں کے دروازے بند کیے. کہا یاد پھر بھی اللہ حضر جلال کی ہونی چاہیے, اور اللہ حضر جلال کے پیغمبر نے فرمایا, میری یاد یہ ہے کہ میری اطاعت کی جائے, نہ کہ قبروں پہ آ کے مجاور بننا, یا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی اس زاویے کے لیے استعمال کرنے سے اللہ کے رسول نے خود منع فرما دیا. سنن ابی داود 2042. اور آپ نے یہ بھی فرمایا, اللہم لا تجعل قبری وسنن یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگ. تو شخصیت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روکا نہیں, بلکہ اپنے بارے میں بھی یہ فرما دیا, لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, مجھے بھی اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور کسی نے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہی بنا دیا. صحیح بخاری 3445. مشابہت اور نقالی بھی ایک سبب ہے جس سے اس طرح کی تصویروں کو منع کیا گیا. آپ نے سنا ہوگا مائیکل اینجلو کا نام, جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مجسمہ بنایا تو کتنا خوش ہوا, دیوانگی میں بے اختیار بول اٹھا, اسپیک موزس اسپیک, داو آرٹ کمپلیٹ. موسیٰ بولو تو صحیح, اب آپ کا مجسمہ تو مکمل ہو گیا, بول بھی پڑھو. تو یہ وہ چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کی حرمت بیان کی ہے. بلکہ اس طرح کی تصویریں تو فحاشی اور عریانی کو عروج دینے کے لیے مددگار ثابت ہوتی. آپ نے بھی سنا ہوگا ڈنمارک کے اندر لٹل مروٹ کا جو مجسمہ ہے, جو بالکل نکڈ ہے, لوگ اس سے کیا سبق لیتے ہیں, سوائے اس کے کہ انسانیت کی وہ ساخت مسخ ہو جاتی ہے جو اللہ نے انسان کو حیا کی شکل میں عطا کی ہوئی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم ایسے لوگوں پر مسلط کی جائے گی. صحیح الجامع کی روایت ہے 8051, سلسلہ صحیحہ 512. یخرج عنق النار یوم القیامہ, قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن ظاہر ہوگی. لہو عینان یبصر بہما و اذنان تسمعان و لسان ینطق, اس گردن میں آنکھیں بھی ہوں گی جس کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوگا. کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. کان بھی ہوگا جس سے وہ سن رہا ہوگا. زبان بھی بولنے والی ہوگی. وَيَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثٍ، آج تین لوگوں پر مجھے اللہ نے مسلط کر دیا ہے. من جعل مع اللہ، من جعل مع اللہ الہاً آخر، ایک مشرک پر جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتا ہے. وَبِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر تکبر کرنے والے جابر پر. وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور تصویریں بنانے والوں پر. تو یہ تھی تصویر کی پہلی کیفیت کہ جب جاندار کی تصویر ہو، ہو بہو ہو اور مکمل ہو، تو وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ پتھر میں بنائی جائے، وہ مٹی سے بنائی جائے، تو ایسی تصویر جائز نہیں، حرام ہے. تصویر کی دوسری قسم ہے تو تصویر جاندار کی لیکن ناقص ہے، شبیہ ہے اور مکمل تصویر نہیں ہے، تو ایسی تصویر جائز ہے. شرط یہ ہے کہ ان میں اگر مقصد حرام یا تقدس نہ ہو. اگر تقدس اس میں بھی پایا گیا لوگوں کے نزدیک یا کسی حرام مقصد کے لیے چیز بنائی گئی، تو پھر یہ بھی حرام ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح الجامع 3864، سلسلہ صحیحہ 1921، الصورة الرأس، تصویر اصل سر ہے. فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْس فَلَا صُورَةَ، اگر سر ہی نہ رہے کسی تصویر کا تو وہ تصویر نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے بازاروں میں دیکھا ہوگا کہ کتنی اس طرح کی چیزیں بنائی ہوتی ہیں کسی لباس کو دکھانے کے لیے. تو علماء امت نے اس لیے کہا ہے کہ اب یہ تصویر کے حکم میں نہیں آئے گا. شرط یہ ہے کہ ایسے خد و خال بھی نظر نہیں آنے چاہیے جو حیا باختہ ہو. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 68، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے. فقال انی کنت اتیتک البارحہ فلم یمنعنی ان اکون دخلت علیک البیت الذی کنت فیہ الا انہ کان علی الباب تماثیل. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں رات کو آپ کے پاس آیا، میں صرف اس لیے اس گھر میں داخل نہیں ہوا کیونکہ دروازے پہ اس طرح کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. وکان فی البیت قرام ستر فیہ تماثیل، جو پردہ لٹکایا ہوا تھا اس پہ اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی تھیں. وکان فی البیت کلب، اور گھر کے اندر یہ کتا تھا. فمر برأس التماثيل الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة. تو یہ جو تماثیل بنی ہوئی ہیں کپڑے پہ، اس کے سر کو کاٹ دیا جائے تو یہ درخت کی مانند بن جائے گا. ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين طوطعان، اور یہ جو کپڑا ہے اس کو پھاڑ دیا جائے اور اس کے دو تکیے بنا دی جائے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جس پہ بیٹھا جا سکتا ہے، کشن بنا دیا جائے. وَأْمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْ يُخْرَجْ، اور اس کتے کو بھی گھر سے نکال دیا جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داود کی 4934، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوك او خیبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے. وفی سہوتها ستر فهبت ریح فکشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے کونے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے، جب ہوا آئی تو جب وہ اٹھا کپڑا تو وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن گڑیا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی وہ کھلونے بنے ہوئے تھے. فقال ما هذا یا عائشہ، عائشہ یہ کیا؟ قالت بناتی، یہ میری گڑیا ہے. ورعا بینہن فرسا له جناحان من رقاع، اور ان گڑیا میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر بنے ہوئے تھے. فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ عائشة میں یہ کیا دیکھتا ہوں ان کے درمیان؟ قالت فرس، یہ گھوڑا ہے. قال وما هذا الذي علی، اس گھوڑے پہ کیا ہے؟ قالت جناحان، دو پر ہے. قال فرس له جناحان، کبھی گھوڑے کبھی پر ہوتے ہیں. قالت اما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحه، آپ نے نہیں سنا کہ سیدنا سلیمان کا گھوڑا تھا اور اس کے پر بھی تھے. قالت فضحك حتى رأيت نواجزه، تو سید عائشہ فرماتی ہیں یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اب یہ جو تصویر ہے جس کے جواز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو تصویر مکمل نہ ہو، اس کا سر نہیں ہے اور پھر اس تصویر کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ ایک شبیہ ہے، جائز ہے. علت کیا ہے اس کے جواز کی؟ جب سر نہیں ہے تو تصویر نہیں ہے. پھر وہی کپڑا جو لٹکایا ہوا، جس کو پھاڑنے کے بعد تکیہ بنایا، جس پہ بیٹھا جاتا ہے، اس پہ ٹیک لگائی جاتی ہے امتحان، اس کی کوئی قدر قیمت نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں ڈالز جو بنی ہوتی ہیں، بچے کس طرح اس کی ٹانگ توڑ رہے ہیں، کبھی اس کا سر توڑ رہے ہیں، کبھی پھینک رہے ہیں، کوئی عزت نہیں. اور بسا اوقات بچیوں کو تربیت دینے کے لیے بھی وہ دی جاتی ہے، تمرین التربیہ، کہ کس طرح بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، کس طرح سنبھالا جاتا ہے، تو ان کے سامنے بھی کوئی تقدس عزت نہیں ہے. لیکن ہم نے شروع میں بیان کیا، اگر ایسی تصویر کو بھی کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے یا اس میں کسی قسم کا تقدس ہو، تو وہ بھی جائز نہیں ہوگی. تو یہاں یہ بات سمجھ آئی کہ وہ کھلونے جو ایگزمپٹ کیے گئے ہوتے ہیں، جیسے واٹر ڈالز ہیں، یا سافٹ ٹوائز ہیں، یا باربی کی گڑیا ہے، یا بس اوقات وہ ہوا بھر کے بنائے گئے کھلونے ہوتے ہیں، اسی طرح ناقص اور مسخ شدہ جو مجسمے ہوتے ہیں، وہ کرسٹل کے بھی بنے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ہو بہو نہیں ہوتے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے جس میں حرمت کی بات ہو، تو علماء نے ان کو جائز قرار دیا. تصویر کی تیسری شکل غیر زی روح کی تصویر، ایسی چیز کی تصویر جو جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تقدس پایا جاتا ہے، تو یہ تصویر بنانا جائز ہے. دریا ہے، پہاڑ ہیں، جھاڑیاں ہیں، پھول ہیں، درخت ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 2225. سعید بن ابی الحسن بیان کرتے ہیں، كنت عند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اذ اتاه رجل، میں عبداللہ ابن عباس کے پاس تھا، ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا. فقال یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، انی انسان انما معیشتی من صنعت یدی، میری معیشت میرے ہاتھ کی کمائی ہے، وانی اصنع هذه التصاویر، میں یہ تصویریں ہاتھ سے بناتا ہوں. فقال ابن عباس، الا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں تمہیں وہ چیز نہ بیان کروں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من صور صوره، جو تصویر بناتا ہے، فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، تصویر بنانے والے کو اللہ عز وجل عذاب دیں گے یہاں تک اس میں روح نہ ڈالے. وليس بنافخ فيها ابدا، کبھی بھی اس میں روح نہیں ڈال سکتا. فرب الرجل ربوه شديده، تو بہت آدمی جو ہے پریشان ہوا. واصفر وجهه، اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. فقال ويحك ان ابيت الا ان تصنع، اگر تم انکار ہی کرتے ہو کہ میں نے یہ کام ضروری کرنا ہے تصویروں کا، فعليك بهذه الشجر وكل شيء ليس في الروح، تو تم درختوں کی تصویریں بنا لیا کرو یا ان چیزوں کی تصویریں بنا لو جس میں روح نہیں. اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں 5662، ان كنت لا بد فاعلا، اور اگر تم ضروری بنانا چاہتے ہو، فاصنع الشجرة، تو درختوں کی بنا لو. فاصنع الشجرة, درخت بنا لو, یعنی ہاتھ سے درختوں کو اس طرح آپ لائنوں کے ساتھ سیدھا کر لو. وما لا نفس له, اور جس چیز کے اندر روح نہیں نفس نہیں اس کی تصویر بنا لو. ان دو روایتوں سے ایک بات ہمیں سمجھ آئی کہ یہ جو نیچرل سینریز ہوتی ہیں, خواہ وہ کاغذ یا کپڑے یا پردے یا دیوار پر, بعض اوقات برتن ایسے ہوتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں ہیں, بعض لوگ اپنے گھروں کے فرش ایسے بنا لیتے ہیں, یا یہ ہے کہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے یا ڈیکوریشن کے لیے ایسی چیزیں بنا لی جاتی ہیں, تو یہ جائز ہے کیونکہ جاندار نہیں ہے. لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ اگر تعظیماً اور احتراماً اس کی حالت وہی ہو جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم نے سامری کے بچھڑے کو کس طرح اپنے لیے عبادت کا ذریعہ بنا لیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف اسے توڑا نہیں تھا اور جلایا بھی تھا اور راکھ بنا کے سمندر میں بھی بہایا تھا. اگر اچھی اس طرح کی چیزیں ہوں جو جاندار چیزوں کی تصویر نہیں ہے, مثال کے طور پہ مسجد ہے یا اس طرح کی چیزیں, تو ایسی چیزیں کو عمدہ اور خوبصورت بنانا اس میں گنجائش علماء نے دی ہے. جیسا کہ بیت المقدس کو دیکھا تھا یوسف اسلام نے تو مسلمان ہو گیا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسلام کی ترقی کے باعث مسجدوں کو خوبصورت بنانے کی اجازت دی گئی, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و نگار سے منع فرمایا. اور مسلمانوں کا جب عروج تھا تو اسپین میں کرسچن کیا کرتے تھے, قرآن کی خطاطی اور کیلی گرافی کو گھروں میں الٹا لٹکایا کرتے, اور آج مسلمان ہیں کہ وہ غیر مسلم کی چیزوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. اس وقت جو مسلمان نہیں تھے ان کو بھی یہ کیلی گرافی بہت پسند تھی کہ کتنی خوبصورت لگتی ہے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب لوگوں نے باتیں کی کہ آپ نے مسجد کو اس طرح عمدہ بنایا ہے, تو انہوں نے پھر ایک بات کہی تھی جو یہاں سمجھنے والی ہے, کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کون ہے جس نے یہ حدیث سنی جو میں بیان کرنے لگا ہوں, کہ جو اللہ کا گھر جتنا خوبصورت دنیا میں بنائے گا اس سے زیادہ خوبصورت اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. چوتھی قسم جو تصویر کی ہے, ہے تو غیر جاندار کی تصویر لیکن اس کا استعمال تقدس کے لیے ہوتا ہے. تقدس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ صلیب جاندار تو چیز نہیں ہے, لیکن اس کا استعمال تقدس کے لیے, ایک نشانی ہے, شعار بنایا ہے عیسائیوں نے. اسی طرح اگر کسی انسان کے جوتا, اس کی کھونٹی, اس کی ٹوپی, اس کی پگڑی یا کوئی ایسی چیز جو تقدس کے لیے ہوگی, اب یہ چیزیں جاندار تو نہیں ہیں, لیکن اس سے بھی منع کیا گیا ہے, یہ بھی حرام کے زمرے میں آئیں گی. کسی درخت کی تصویر آ جاتی ہے کہ یہاں تو لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں, کسی قدیم چیز کو سامنے لوگ لے آتے ہیں, کسی تسبیح کو کہ فلاں صاحب کی تسبیح جس پہ وہ ذکر کرتے تھے آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ ہو جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے 5952, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی صلیب کی کوئی چیز نظر آتی اس طرح کی بنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے توڑ دیا کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے پتہ چلا کہ ہمیں ہر ایسی چیز سے بھی بچنا ہے اور رکنا ہے جس چیز میں تقدس پایا جاتا ہے اگرچہ وہ جاندار نہیں ہے. ان چاروں اقسام کو سننے کے بعد ایک مسلمان کے لیے لاح عمل کیا ہونا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اغد عالما او متعلما ولا تغد امع فيما بين ذلك. انسان کو یا تو علم والا بننا چاہیے یا علم سیکھنے والا بننا چاہیے, امع نہیں بننا چاہیے. امع کسے کہتے ہیں؟ الضعیف الرأی القائل لكل احد انا معك. امع ایسے انسان کو کہتے ہیں جو کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے, لائی لگ ہے, اس کی رائے نہیں ہے, جو بھی کوئی کہے کہ یہ بات ہے اور کہے میں آپ کے ساتھ ہوں. مسلمان کو ایسی کیفیت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اسے علم کی روشنی میں بات کرنی چاہیے، یا تو وہ علم سیکھنے والا بنے یا سکھانے والا بنے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرمایا کرتے تھے، الا لا یقلدن احدکم وبینہ رجلا ان آمن آمن وان کفر کفر فانہ لا اسوۃ فی الشر. کسی شخص کی بھی تقلید نہ کرو، تم قرآن و سنت کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ کسی انسان کی تقلید کرتے ہو جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ یہ ہمیں بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر وہ ایمان لائے گا تو یہ تقلید کرنے والا بھی ایمان لائے گا، وَإِن كَفَرَ كَفَر، اور اگر اس نے کفر کیا تو یہ بھی کفر کرے گا. لا اسوت فی الشر، برائی کے اندر کسی کو آئیڈیل نہیں بناتی، اور نہ ہی یہ آئیڈیل ہے. نیکی میں اللہ عز و جلال کے پیغمبر کو اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بنایا گیا ہے. فضائل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اتبع طریق الہدا ولا یضرک قلۃ السالکین وایاک وطرق الضلال ولا تغتر بکثرۃ الہالکین. تم ہدایت کا راستہ اختیار کیا کرو، اور کبھی نہ دیکھا کرو کہ ہدایت کے راستے پہ لوگ تھوڑے ہیں. وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ، اور گمراہی کے راستوں سے بچا کرو. وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ، یہ مت دیکھا کرو کہ گمراہی کے راستے پہ تو لوگ بہت ہیں، یہ میجورٹی کی بات کرنا، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اپنے پیغمبر کو منع کیا اور فرمایا تھا وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ، تم اکثر لوگوں کی اتباع نہ کرو جو آپ کو دین سے دور کر دیں. اور قرآن نے کتنی مرتبہ یہ بیان کیا ہے، وہ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اکثر کافر ہیں، اکثر فاسق ہیں، اور جہاں تھوڑے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اللہ کا شکر گزار بننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 5223، اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ الْمُؤْمِنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ بھی غیرت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی مومن ایسی چیز کو اختیار کرے جو حرام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، المؤمن یغار واللہ اشد غیرا، مومن بھی غیرت والا ہے لیکن اللہ عز وجل کی غیرت بہت زیادہ ہے. صحیح مسلم 2761. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ما من احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش وما احد احب اللہ المدح من اللہ، اللہ سے بڑھ کے کوئی غیرت والا نہیں، اس لیے اللہ عز و جلال نے فحاشی اور عریانی کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی حمد اور تعریف کے نہ لائق ہے اور نہ ہی کوئی پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3679، صحیح مسلم کی روایت ہے 2394، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، ورائیت قصرا بفنائه جاریہ، میں نے ایک قصر اور محل دیکھا جس کے صحن میں ایک جاریہ تھی. فقلت لمن هذا، میں نے پوچھا کہ یہ جاریہ، یہ عورت کس کی ہے؟ فقال لعمر، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے، جیسا کہ جبریل نے فرمایا. فاردت ان ادخله فانظر الیہ فذکرت غیرتک، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عمر میں نے جب وہ محل دیکھا تو میں اس محل میں جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے جب آپ کو دیکھا اور آپ کا تذکرہ ہوا تو مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی. تو اللہ کے رسول کو عمر فرمانے لگے، ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، اعلیک اغار، کیا میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ کیا میں آپ پہ غیرت کھاؤں گا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے پھر یہ آیت پڑھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات واضح کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو تکلیف دیتے ہیں ان پہ تو اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بات فرمائی، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگوں پہ جنت حرام ہے، مدمن الخمر جو شراب میں دھت رہنے والا اور شرابی ہے، والعاق اور والدین کا نافرمان ہے، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، اور ایسا دیوس انسان جو اپنے گھر میں خباثت کو پسند کرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. صحیح الجامع 2052. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحیح الجامع کی روایت 7264، لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، جاؤ کوئی بھی مجسمہ تمہیں نظر آئے اس کو مٹا دو، اور کوئی قبر بلند تمہیں نظر آئے اسے برابر کر دو. ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے لاحِ عمل کیا ہونا چاہیے؟ کسی بھی جاندار ذی روح کی تصویر جو مکمل ہو، ہو بہو ہو، ایسی تصویر حرام ہے اور اس سے بچا جائے گا. اور جتنی بھی اس احادیث ہیں اس کی شناعت پر لعنت کے متعلق، ملعون ہے اور عذاب دیا جائے گا، وہ اسی قسم کی تصویروں کے متعلق. لیکن یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ انسان جاندار ہے، لیکن اس کو اپنی شناخت باقی رکھنے کے لیے اور اپنے زندگی کے معاملات کو لائن پہ چلانے کے لیے بلا شبہ آئی ڈی کارڈ بنانا پڑے گا. کسی شخص کی شناخت کے لیے بامر مجبوری یہ جائز ہوگا. اگر وہ حج عمرہ کرنے جانا چاہتا ہے تو اسے ویزا اور پاسپورٹ اس کی ضرورت ہوگی، تو یہ بھی اس کی ایک دینی ضرورت ہے جس کے لیے اسے جانا ہوگا. اس لیے وہ چیزیں جو انسانی زندگی اور انسانی شخصیت کی شناخت کے لیے ہوں، اس میں یہ اجازت مل سکتی ہے کہ اس ضرورت کو پورا کر لیں. اب دیکھیے اس وقت نوٹ ہیں، اس پر بھی تصویر ہوتی ہے. اگر کوئی انسان کہے کہ میں اس کو آگ لگا دوں گا، میں تو اس کو نہیں رکھوں گا، تو کیسے زندگی گزارے گا؟ اب ضرورات تبیح المحظورات، جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے اس میں بہت ساری چیزوں میں نرمی آ جاتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ عز و جلال کے علاوہ جن کی عبادت لوگ کرتے ہیں، لوگ شبیہ بنا لیتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا مقدس ہستیوں کی تصویریں بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ لیڈرز کی، اپنے لیڈروں کی تصویریں بناتے ہیں، اپنے فلم سٹاروں کی تصویریں بناتے ہیں، لوگ کرکٹرز کی تصویریں بنا کے رکھ لیتے ہیں، کسی بھی کھلاڑی کی تصویر بنا لیتے ہیں، یا کسی مشہور ایسی شخصیت جو ملحد ہے، کافر ہے، دین کے دشمن ہے، لینن کی تصویر بنا کے رکھی ہے، ماؤ زیڈونگ کی تصویریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کی حرمت میں اور اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے تو سراسر وہ سیدھے راستے سے بہکتے جائیں گے. یہ تصویریں خواہ ہاتھ سے بنائی گئی ہوں یا کیمرے سے بنائی گئی ہوں، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر تصویر ہے تو جاندار کی لیکن مکمل نہیں ہے، ہو بہو نہیں ہے، تو ایسی تصویر بنانا جائز ہوگی، جیسا کہ آپ نے دلائل سنے. یا بس اوقات ایجوکیشنل پرپز کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، بچوں کو سکھانے کے لیے کتابوں میں پرندوں کی شکلیں جو پوری پوری تو نہیں ہوتی کہ یہ پرندہ یہ ہے، نام سکھانے کے لیے، اس طرح ہیومن باڈی کو ایکسپلین کرنے کے لیے اگر کچھ چیزیں بنائی جائیں تو اس میں بھی علماء نے اجازت دی ہے، جیسے کہ ناقص ماڈلز تیار کی جاتے ہیں. تیسری قسم جو ہے، ایسی تصویر جو غیر جاندار کی ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب پہاڑ ہیں، اسی طرح دریا ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں جان نہیں ہے تو اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے. لیکن اگر غیر جاندار تصویر میں بھی تقدس پایا جائے، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی کہ وہ صلیب ہے یا کوئی بھی ایسی چیز لوگوں میں عزت اور تقدس سے دیکھی جاتی ہے تو اس تصویر کی بھی اجازت نہیں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، صارت الاوثان التي كانت تعبد في قوم نوح، صحیح بخاری کی روایت 4920۔ یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچ بت تھے، یہ اصل میں کون تھے؟ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، جن کے بارے میں فرمایا اسماء رجال صالحین، یہ نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ عرب بھی ان کو پوجا کرتے تھے، کلب قبیلہ دومت الجندل جگہ پہ انہوں نے ود نامی ایک بت بنایا ہوا تھا، اور قبیلہ حزیل نے سواع نامی ایک بت بنایا ہوا تھا، اور بنی مراد اور بنی غطیف انہوں نے یغوس نامی ایک بت بنایا ہوا تھا، اور قبیلہ حمدان نے یعوق نامی ایک بت بنایا ہوا تھا، اور آل ذل قلعہ میں حمیر قبیلے نے نصر نامی ایک بت بنایا ہوا تھا، اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہی وہ بت تھے جنوں علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی پوجتی تھی۔ تو صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ نیک لوگوں کے نام تھے۔ فلما ہلکوا، جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے، اوحى الشیطان الی قومهم ان انصبوا الی مجلسهم الذی کانوا یجلسون فیہ انصابا، کہ تم ایسا کرو کہ وہ تو دنیا سے چلے گا، اب ان کے مجسمے بناؤ اور جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں رکھو، وسموها باسمائهم، اور ان کے نام بھی وہ رکھو۔ ففعلوا، لوگوں نے ایسے ہی کیا، فلم تعبد، اس وقت تک ان کو پوچھتے نہیں تھے، حتى هلك اولئك، جب وہ بھی فوت ہو گئے جنہوں نے یہ کام کیا، ونسخ العلم، اور لوگوں کو بھول گیا کہ یہ کس لیے رکھے تھے، فعبدت، تو شیطان نے ان کو ورغلا لیا کہ وہ تو آپ کے بڑے تو ان کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو پھر ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا، لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی بھی آتے ہیں اور عیسائی بھی آتے ہیں، تو آپ نے یہ ضرورت محسوس کی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 187۔ خارجہ بن زید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مجھے بھی لایا گیا، فقرأت علیہ، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، فقال لی تعلم کتاب الیہود فإنی لا آمنہم علی کتابنا، اے زید، یہودیوں کی کتاب سیکھو، ان کی زبان سیکھو، فإنی لا آمنہم علی کتابنا، میں جو بات کرتا ہوں عربی میں کرتا ہوں، یہ عبرانی اور سریانی میں بات کرتے ہیں، اور ٹرانسلیشن کرنے والا پتہ نہیں میری بات بھی صحیح پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا۔ تو سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں، فما مر بی خمس عشر حتى تعلمته فكنت اكتب للنبي واقرا كتبهم الی، تو میں نے 15 دنوں میں عبرانی اور سریانی کو یاد کر لیا، اور پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات عربی میں بتاتا اور آپ کی بات ان کو لکھ کے دیتا ان کی زبان میں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امر رسول اللہ ان اتعلم السریانی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ آپ سریانی زبان سیکھیں، باوجود اس کے عربی زبان کا مقابلہ تو کوئی زبان نہیں کر سکتی، لیکن دین کی دعوت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک اور ہر فرد تک پہنچانے کے لیے آپ نے وہ زبان سیکھنے کا بھی حکم دیا۔ اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا، اتحسن السریانی، آپ کو سریانیہ، آپ کو سریانی زبان بولنا آتی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فتعلمها فإنه يأتينا كتب، اس کو سیکھو کیونکہ میرے پاس سریانی زبان میں لکھے خط آتے ہیں۔ فتعلمتها في 17 يوما، تو میں نے 17 دنوں میں وہ زبان سیکھ لی۔ عامش سلیمان ابن مہران کہتے ہیں، جیسا کہ مصدرک حاکم امام حاکم نے اس بات کا اضافہ کیا ہے، كانت تأتيه كتب لا يشتهي ان يطلع عليها الا من يثق به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے خط آتے اور آپ کی چاہت ہوتی کہ صرف جو ثقہ آدمی ہے وہی اس کو پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ زبان سیکھو تاکہ مجھے پتہ چلے مجھے لکھتے کیا ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں. اور دوسری روایت میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اور یہ روایت لے کے آئے ہیں, انی اکتب الی قوم فاخاف ان یزیدوا علی وینقصوا فتعلم السریانیہ. زید میں یہ خط لکھتا ہوں کسی قوم کی طرف اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری بات میں کوئی اضافہ نہ کر دیں اور اس میں کوئی نقص نہ کر دیں, اس لیے زبان سیکھو. من تعلم لسان قوم امن من مکرہم, اس لیے عربوں کا ایک قول ہے جو شخص کسی زبان کو کسی قوم کی زبان کو سیکھ لیتا ہے اس کے مکر اور مکاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زبان سیکھنے کا جو حکم دیا تھا وہ خالصتاً دین کی صحیح ترویج اور دعوت اور تبلیغ کے لیے اور کسی بھی کمی اور زیادتی سے دین کو بچانے کے لیے. تو آج بھی یہ پرپس امت کے لیے موجود ہے کہ امت کو دعوت صحیح پہنچانے کے لیے اور ہر شخص کو کتاب و سنت کی بات پہنچانے کے لیے اگر یہ لیکچرز ریکارڈ ہوتے ہیں, اگر یہ تقاریر ریکارڈ ہوتی ہیں اور اس کے لیے اس طرح کے یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو علماء نے اس لیے اس کو جائز قرار دیا. رہا یہ کہ ایک شخص کسی جگہ سیر کرنے جاتا ہے اور وہاں اپنی پکچر لیتا ہے, آج میں یہاں تھا اور آج میں یہاں تھا, آج میں شادی پہ تھا, تو یہ سارے کے سارے ذوق اس کی دلائل تائید نہیں کرتے, ایسی باتوں سے محفوظ رہنا چاہیے. اور جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یادگار تصویر ہونی چاہیے, اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے کہ یادگار تصویریں ہی تو بنائی تھی قوم نوح نے جو بعد میں مجسمے بنے اور مجسموں کے بعد ان کی پوجا ہونے لگی. یا آخری بات کر کے ہم بات کو مکمل کرنا چاہیں, کچھ لوگوں کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ آج ہم نے اکٹھے بیٹھ کے کچھ سیلفی بنانی ہے. ایک وقت تھا جب لوگ کسی کو ملتے تو حال چال پوچھتے اور لوگ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے تو وہ سامنے لا کے رکھ دیتے کہ میں نے یہ بھی کورس کیا اور میں نے یہ بھی کتاب پڑھی, یہ میری شہادات اور ڈگریز ہے. آج دور ایسا آ گیا ہے جب کسی سے ملنے جائیں ڈگری اس کے پاس تو نہیں ہوتی, وہ ایک دو چار البم نکال کے دکھاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی جو ہے وہ اپنی پکچر لی ہے اور اس کے ساتھ بھی, ویسے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. جہاں ذوق ترقی سے تنزل کی طرف آ جائے وہاں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہ اس طرح کا ذوق نہیں رکھتا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں سختی کرنے سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اخلاق درست نہیں, لڑائی نہیں کی جا سکتی, اور لوگ زبردستی اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. اللہ عز و جلال سب کو سیدھا راستہ نصیب فرمائے اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر اس کام کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہر اس کام سے بچائے جس سے اس کی ناراضگی ہوتی ہے. حلق المتنطعون, تنطو کرنے والے اور شدت برتنے والے کسی کام میں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہ ہلاک ہونے والے ہیں. تو کسی چیز کو اس طرح ہی کرتے کرتے جائز کہتے کہتے اس طرح ہی کر لینا کہ اس کو باعث ثواب سمجھنے لگ جانا, اس میں کوئی شرعی پہلو نہ ہو, ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے اور اسی کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.